أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد إنساني كرامت کے عنوان سے سلسلے کا آج پانچواں درس ہے عرض ہوا کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ یہ انسان کریم بنے مقام کرامت تک پہنچ جائے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا اہتمام کیا وحی کا اہتمام کیا قرآن نازل کیا نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور جتنے بھی ضروری لوازمات ہیں انسان کی ہدایت کے لیے ان سب کو پروردگار عالم نے وصف کرامت کے ساتھ متصف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اکرم کے عنوان سے یاد کیا چنانچہ غالباً پہلا درس تھا جس میں ہم نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی کہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھو کہ تمہارا رب اکرم ہے رب اکرم اللہ نے اپنے آپ کو اکرم یعنی کریم کے عنوان سے یاد کیا اسی طرح سے قرآن مجید جو کہ برنامہ یہ کرامت ہے انسان کی سعادت کے لیے ہدایت کے لیے کرامت کے لیے اس کے اندر پروگرام ہے اسے بھی رب کائنات نے کریم کے عنوان سے یاد کیا ہے انہو لقرآن کریم اور جتنے بھی اللہ کے سفیر ہیں فرشتے ہیں جو کہ حاملان وحی ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم کے عنوان سے یاد کیا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَ اور رسول گرامی قدر جو کہ معلم قرآن ہیں عالم بشریت کے معلم ہیں اسے بھی رب کائنات نے کریم کے عنوان سے یاد کیا ہے رسول کریم تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند متعال نے انسانوں کو کرامت کی طرف دعوت دی ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان کریم بنے اس لیے اپنے آپ کو رب اکرم کہہ کر خطاب کیا قرآن مجید کو کتاب کریم کے عنوان سے معرفی کیا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کریم جو کہ برنامہ کرامت ہے اس سے زیادہ استفادہ کریں فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ خداوند متعال صرف کریم نہیں ہے بلکہ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ غنی بھی ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں بعض اولیاء الہی اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ بتحقیق میرا پروردگار غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے تو یہ پروردگار جو کہ کریم بھی ہے غنی بھی ہے جس برنامہ یہ کرامت کا اہتمام کیا ہے قرآن کی شکل میں دین کی شکل میں اسے ایسے سفیروں کے حوالے کیا جو کریم ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وحی ہے یہ جو قرآن ہے جو ہم تک پہنچا ہے یہ مجرائے کرامت سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے مجرائے کرامت سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وحی کے اندر اس قرآن کے اندر کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے ہر قسم کے خطرات سے یہ قرآن محفوظ ہے ہر قسم کی تحریفات سے یہ قرآن محفوظ ہے اور محفوظ شکل میں ہم انسانوں تک پہنچ جائے. اور پھر جس نے اس قرآن کو اپنی تحویل میں لیا ہے وہ انسان کامل, رسول گرامی قدر, خاتم النبیین, افضل النبیین, اس نے اس قرآن کو اپنی تحویل میں لیا ہے جو کہ انسانوں کا معلم ہے. لہذا قرآن مجید قول کریم, لانے والے فرشتے عباد کریم, اور جس انسان کامل نے اس قرآن کو اپنی تحویل میں لیا ہے وہ رسول کریم. اس کا مطلب ہے کہ انسان سازی کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سب کے سب وصف کرامت کے ساتھ متصف ہیں. یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم انسان بھی کریم بنیں, جس طرح سے خود قرآن کریم ہے, رسول گرامی قدر کریم ہے, فرشتے سارے کریم ہیں, رب ہمارا, پروردگار ہمارا اکرم ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بھی کریم بنیں. ہر موجود جو شریف ہو موجودات کے اندر, چاہے ان موجودات کا تعلق انسانوں سے ہو, جانوروں سے ہو, پتھروں سے ہو حتیٰ یا گیاہوں سے ہو, جو بھی شریف موجود ہیں اسے اللہ تبارک و تعالی نے کریم کے عنوان سے یاد کیا ہے. اس حوالے سے قرآن کے اندر بھی متعدد آیات ہیں. لہذا شرف حاصل کرنا ضروری ہے, شریف بننا یعنی شرف حاصل کرنا یہ ضروری ہے. انسان اگر شرف حاصل کرتا ہے تو یہ بھی کریم بن جائے گا. انبیاء الہی اسی لیے آئے ہیں کہ انسان مقام کرامت تک پہنچ جائے. رسول گرامی قدر کا فرمان ہے, میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ انبیاء کے بتائے ہوئے راستے کو مکمل کروں. انبیاء جتنے بھی آئے ہیں, رسول جتنے بھی آئے ہیں, انہوں نے انسانوں کو کرامت کی تعلیم سے آشنا کیا ہے, آگاہ کیا ہے. اور رسول گرامی قدر آتے ہیں اور فرماتے ہیں میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کروں, انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. دین مبین اسلام چونکہ ایک کامل دین ہے اور آخری دین ہے, لہذا رسول گرامی قدر جو کہ خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, لہذا وہ آئے اس لیے ہیں تاکہ جو انبیاء کا راستہ تھا مکارم اخلاق اسے مکمل کریں, اسے کامل کریں. انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کرامت ہے یہ کس چیز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے, اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم چونکہ برنامہ یہ کرامت ہے, لہذا قرآن کریم نے اسباب کرامت کو ایک ایک کر کے بیان کیا ہے کہ کرامت کس چیز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, اور کرامت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بھی ایک ایک کر کے بیان کیا ہے. چنانچہ میں ایک آدھ رکاوٹوں کو جو ہے ہم نے پچھلے دروس کے اندر بیان بھی کیا ہے. تو قرآن مجید جس چیز کو محور کرامت قرار دیتا ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ محور کرامت ہے, اور تقویٰ جو ہے وہ علم اور عمل سے حاصل ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی انسان عالم نہ ہو وہ کریم نہیں بن سکتا. اسی طرح عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عامل نہ ہو, عمل کرنے والا نہ ہو, تو وہ پھر بھی کریم نہیں بن سکتا. قرآن مجید کی جو پہلی وحی ہے ایک بہت پیارا نقطہ ہے. جو پہلی وحی ہے وہ کرامت کی تعلیم کے بارے میں ہے. چنانچہ اشارہ ہوا پچھلے دروس کے اندر بھی, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, یہ پہلی وحی کہ پڑھو کہ تمہارا رب اکرم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی. تو کس چیز کی تعلیم دی؟ کرامت کی تعلیم. یہ کرامت کی تعلیم, یہ کیسے معلوم ہوا ہمیں کہ یہ تعلیم کرامت کی ہے؟ پہلے درس میں غالباً ہم نے اس کو کھول کے بیان کیا ہے, تو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کے لیے تو وہ رجوع کریں, پہلا جو درس تھا ہمارا اس کو ایک دفعہ سن لیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. تو جو پہلی وحی ہے وہ مربوط ہے کرامت کے بارے میں, کرامت کی تعلیم کے بارے میں. اور جو آخری وحی ہے, جو آخری آیت رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی ہے, وہ محور کرامت کے بارے میں ہے. قرآن مجید کی آخری وحی سورہ بقرہ کی غالباً آیت نمبر 281 ہے. نقل مشہور کی بنیاد پر اس آیت کے نازل ہونے کے تقریباً ایک ماہ بعد یا اس سے کم عرصے میں رسول خدا اس دنیا سے عالم بقا کی طرف کوچ کر گئے. اس آیت شریفہ میں محور کرامت کو بیان کیا گیا ہے. پہلی وحی کرامت کی تعلیم کے بارے میں, آخری وحی محور کرامت کے بارے میں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس آیت میں تقوی مورد بحث ہے, یعنی ڈرو, واتقو, ڈرو اس دن سے جس میں تمہیں خدا کی طرف پلٹایا جائے گا. پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے اس دنیا کے اندر کمایا ہے, حاصل کیا ہے, کسب کیا ہے, اسے دیا جائے گا قیامت کے دن. اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جو کچھ انسان نے اس دنیا میں بویا ہے, کمایا ہے, قیامت کے دن اسے کاٹے گا, وہ اسے ملے گا. واتقوا یوم, ڈرو اس دن سے, یعنی پرہیزگاری, تقوی, خوف خدا اس آیت کے اندر مورد بحث ہے. اور یہ تقوی یہ محور کرامت سے. لہذا پہلی وحی کرامت کی تعلیم کے بارے میں اور آخری وحی محور کرامت کے بارے میں. تقوی اس لیے محور کرامت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر بے عنوان محور تقوی کو بیان کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی تم میں سے مکرم انسان وہ ہے خدا کے نزدیک جو زیادہ تقوی والا ہو. اتقاکم, لہذا جو متقی ہوگا وہی کریم ہوگا. لہذا محور کرامت تقویٰ ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد رب العزت ہے, یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا, پھر تمہیں مختلف گروہوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خدا کے نزدیک مکرم انسان وہ ہے جو زیادہ تقویٰ رکھتا ہو. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں, یہ مرد ہونا یا عورت ہونا یہ باعث کرامت نہیں ہے. ایک ظریف نقطہ ہے, اس کو ذرا غور سے سنیں. مرد ہونا یا عورت ہونا یہ باعث کرامت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کرامت کا تعلق انسان کی روح سے ہے, اور روح نہ مذکر ہے اور نہ مؤنث. یہ مذکر اور مؤنث ہونا, مرد ہونا, عورت ہونا, یہ جسم اور مادہ کی خصوصیت ہے. روح نہ مرد ہے نہ عورت. اگر کہا جائے مرد اور عورت برابر ہیں تو اس معنی میں نہیں ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم کو مذکر مرد کہتے ہیں اور دوسری قسم کو مؤنث عورت کہتے ہیں. نہ, ایسا نہیں ہے, بلکہ اشارہ ہے نفی موضوع کی طرف, یعنی موضوع کی نفی ہو رہی ہے. یعنی روح نہ مذکر ہے اور نہ مؤنث, روح نہ مرد ہے اور نہ عورت, بلکہ روح انسان انسان ہے. جتنے بھی اخلاقی فضائل ہیں ان سب کا تعلق روح سے ہے. اس اعتبار سے دیکھیں تو مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. روح کے اعتبار سے دیکھیں اور جو اخلاقی فضائل ہیں اس اعتبار سے دیکھیں, مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ ان فضائل کا تعلق روح سے ہے. اور روح نہ مرد ہوتی ہے اور نہ عورت, بلکہ روح انسان انسان ہوتی ہے. لہذا مذکر ہونا, مرد ہونا یہ فخر کا باعث نہیں ہے, اور نہیں مؤنث ہونا, عورت ہونا یہ فخر باعث کرامت یہ چیزیں باعث کرامت نہیں ہیں اور معنی کرامت بھی نہیں ہیں. اسی طرح انسان مختلف قبائل اور خاندانوں میں اگر تقسیم ہوا ہے تو یہ بھی نہ باعث کرامت ہے اور نہ ہی معنی کرامت ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہیں. لتعارفوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اگر انسان مرد اور عورت سے خلق ہوا ہے یا پھر اسے مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے تو یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہیں. لتعارفوا، یہ جو رنگ ہے، زبان ہے، قوم ہے، نجات، یہ اس انسان کی جو ہے وہ نیچرل ایک بایوگرافی ہے. نہ باعث کرامت ہیں یہ چیزیں اور نہ ہی معنی کرامت ہیں. جو چیز باعث کرامت ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے. البتہ جسم کی جو تاثیر ہے اس تقویٰ کے اندر، وہ انشاءاللہ بعد کے دروس میں ہم اس کو واضح طریقے سے بیان کریں گے. فی الحال جو نقطہ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز باعث کرامت ہے وہ تقویٰ ہے. مرد ہونا، عورت ہونا، رنگ، زبان، قوم، قبیلہ، یہ چیزیں باعث کرامت نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ جو کرامت ہے یہ تقویٰ کے گرد گھومتی ہے، اس کا محور، گھومنے کا محور تقویٰ ہے. لہذا کریم انسان وہی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، اور انسان متقی اور پرہیزگار علم اور عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.